الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقال الله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال الله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه وأن أسلم أن عمر دخل يوما على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو يحبز لسانه فقال عمر مه غفر الله لك فقال له أبو بكر إن هذا أورد الموارد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله وقال عمر رضي الله تعالى عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، اس وقت ہماری عمر عزیز بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، لیکن شاید بہت کم لوگوں کو اس کا احساس ہوگا کہ ہم اس وقت کو صحیح استعمال کر رہے ہیں یا غلط، کیونکہ اس پر ایمان رکھنے والے بھی توڑے ہیں کہ آخرت ہوگی اور اس میں حساب ہوگا سب چیزوں کا، اور جن کو ایمان حاصل ہے تو ان کو اس درجے کا یقین حاصل نہیں ہے کہ وہ اس بات پر اس طرح یقین کر لے جیسے ایک دیکھی ہوئی چیز پر یقین رکھتا ہو. تو اس وجہ سے بار بار یاد دہانی کرنی پڑتی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، بس یاد دہانی کر لیا کریں کیونکہ یاد دہانی سے مومنوں کو نفع ہوتا ہے، مومنوں کو نفع ہوتا ہے. مقصد یہ کہ پہلے ایمان تو لا چکے ہوتے ہیں، صرف یہ کہ ان کو یاد دہانی کرنی ہوتی ہے کہ اس ایمان کا تقاضا کیا ہے، تو ان کو نفع ہوتا ہے. جو مومن نہیں ان کو تو نفع نہیں ہوتا، ان کا تو سب سے پہلے کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایمان لائے، پھر اس کے بعد باقی چیزیں ہوتی ہیں. تو اب یہ جو بات ہے اس کو مختلف پیرائے میں اللہ جل شانہ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف طریقوں سے احادیث شریفہ میں اس کو بیان فرمایا ہے. ہمارے جتنے بزرگان دین گزرے ہیں یا موجود ہیں وہ بھی سب یہی بات کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں، بلکہ بعض لوگ حیران ہو جاتے کہ ان کے پاس کوئی اور بات ہے ہی نہیں، ہر وقت یہی بات کرتے ہیں، ہر وقت یہی بات کرتے ہیں. تو میرا خیال میں شاید یہ ان کی نا سمجھی ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ ہر وقت ہمیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے. مثلا ہمارا نفس، ہمارے نفس کے جو خواہشات ہیں وہ مسلسل ہیں. ہمارے آنکھ کے لذات، ہمارے کان کے لذات، ہمارے زبان کے چٹکارے، ہمارے ذہن کی سوچیں، وہ مسلسل لگے ہوئے ہیں اور ہمیں دنیا کی طرف لے جاتے ہیں، فوری چیز کی طرف لے جاتے ہیں، آخرت سے دور کرتے ہیں. یہ مسلسل ان کا یعنی سلسلہ چل رہا ہے. تو اگر ذرا غور سے دیکھیں کہ جو خیر کی دعوت دینے والی چیز ہیں اس کے مقابلے میں کتنا فیصد ہے. مثال کے طور پر یہ بیان ہی لے لیں آپ، یہ بیان ہفتے میں ایک دفعہ ہوتا ہے. اس طریقے سے بعض لوگ مطلب سوشل میڈیا پر کچھ اچھی بات پڑھ لیتے ہیں یا سن لیتے ہیں، وہ بھی اس کے ایک پرسنٹیج ہوگا. کوئی کتاب اچھی کوئی پڑھ لے وہ بھی بس بہت محدود قسم کی چیز ہوگی. تو جو خیر کی بات ہے، جو اللہ کی طرف بلانے والی بات ہے، جس جو ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے وہ اصل میں بہت کم ہے، اور جو دوسری بات ہے جو اللہ پاک سے دور لے جانے والی چیز ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کتنا زیادہ ہے. مثال کے طور پر آپ کسی بھی ظاہر مطلب کسی فنکشن میں چلے جاتے ہیں، اس فنکشن میں اللہ کو یاد کرنے والی چیزیں کتنی ہوتی ہیں، اللہ کو بھول جانے والی چیزیں کتنی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر خوشی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اب دی تو خوشی اللہ نے، وسائل بھی اللہ پاک نے دیے، اس کو انجوائے کرنے کی جو لذت ہے، حاصل کرنے کی جو چیز مثال کے طور پر احساس، وہ بھی اللہ نے دی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی بجائے ایسے اوقات میں اللہ کو ناراض کرنے والی چیز اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے دور لے جانے والی چیزیں ہیں ان کی طرف لپکتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ اب ذرا اصل مضمون کی طرف آنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی چیز کو بار بار بیان کیا جائے۔ بار بار بھی میں اس کہتا ہوں کہ لوگ اس کو بار بار سمجھتے ہیں، ورنہ حقیقت میں تو بہت کم ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ پاک نے ایک بہت ہی زیادہ مؤثر ترین انداز میں یہ بات فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، چاہیے کہ ہر شخص خود دیکھ بھال لے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کو خود اسٹیمیٹ کرنا چاہیے کہ میں کوئی اپنے لیے اچھی چیز بھیج رہا ہوں یا اپنے لیے کوئی بری چیز بھیج رہا ہوں۔ یہ تو ہر شخص اندازہ لگا سکتے ہیں، اگر تھوڑا بہت علم ہو فرض عین درجے کا، کہ گناہ اور ثواب کو جانتا ہو، معلوم ہو اس کو کہ کون سی چیز گناہ ہے کون سی چیز ثواب ہے، اس کا پتہ ہو، تو پھر روزانہ کا حساب لگا دے کہ میں نے کتنی اچھی باتیں کی اور کتنی بری باتیں کی، خود ہی اندازہ ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ ہر شخص خود دیکھ بھال لے کہ کل کے لیے وہ کیا بھیج رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ پاک جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ اب یہاں پر دو دفعہ اتقوا اللہ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یہاں پر بھی آئے، اخیر میں بھی آئے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یعنی پہلی دفعہ جو واتقوا اللہ آیا ہے وہ اصل میں اس لیے آیا ہے تاکہ خبردار کر لے کہ یہ کام کتنا اہم ہے، اس کا کرنا کتنا ضروری ہے، پہلے دفعہ تو اس لیے آیا ہے۔ دوسری دفعہ اس لیے آیا ہے کہ یہ کوئی معمولی حساب نہیں ہے، یعنی تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ میں کوئی ڈاج کر لوں گا، میں کوئی بات چھپا دوں گا، میں کوئی آگے کر لوں گا پیچھے کر لوں گا، یہ وہاں یہ چیز ممکن ہی نہیں۔ پہلے سے اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا پتہ ہے، یعنی جن چیزوں کا شاید ہم بھول گئے ہوں، ہمیں یاد نہ ہو کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، کبھی کبھی بھول جاتے ہیں انسان، لیکن اللہ پاک کے سامنے تو ہے، بلکہ بعض لوگ انکار بھی کر لیں گے کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے عمل نامہ کر لیں گے، اس عمل نامے وہ چیزیں ان کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، یعنی اس طرح نہیں کہ لکھی ہوئی نظر آئیں گی، ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور وہ چیخ اٹھیں گے کہ اللہ پاک نے تو کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی، بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ساری چیزیں پہلے سے موجود ہیں اور موجود رہیں گی وہاں تک۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے، جس وقت بھی اس کو ختم کروانا چاہے تو کر سکتے۔ اچھا، اب انسان حیران ہو جاتے ہیں، کمال ہے ہمارے پاس کیسی طاقت ہے کہ ہم ہر وقت اس کو ختم کر سکتے، کون ہے جو اس کو ختم نہیں کرنا چاہے گا؟ یہ سوال ہو سکتا ہے پیدا، لیکن اگر میں ابھی عرض کر لوں کہ بالکل ہر شخص کے ساتھ یہ طاقت موجود ہے، ہر شخص کے ساتھ یہ ماشاءاللہ یعنی اختیار موجود ہے کہ وہ جس وقت بھی اپنے گزشتہ گناہوں کو ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتے، اور وہ ہے توبہ۔ انسان توبہ کر لے موت سے پہلے پہلے، جب بھی توبہ کرے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تقنط من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک فرمایا کہ جو ہے نا مطلب اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، جمیع کا لفظ ہے۔ اب اللہ پاک کا جمیع کیسے ہوگا؟ اس سے کوئی چیز بچ سکتی ہے؟ اس وجہ سے اگر ہم آج توبہ کر لیں، گزشتہ گناہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ توبہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے، شیطان جو ہے نا جو اصل چیز ہے اس کو مشکل کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بہت مشکل چیز ہے، اور جو گناہ کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو بہت آسان دکھاتا ہے، بہت آسان دکھاتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے زیادہ خوبصورت بنا کر دکھا رہی ہے۔ تو یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا اس طرح کرتا ہے۔ اب توبہ کتنا آسان ہے، لیکن اس کو بہت مشکل کر کے دکھایا، وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر تم سے غلطی ہو جائے گی، پھر تم سے غلطی ہو جائے گی، پھر اس توبہ کا کیا فائدہ؟ اس توبے کا کیا فائدہ بتاتا ہوں، تم ابھی توبہ کر لو، گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہارا نیا رجسٹر کھل جائے گا، پھر اس کے بعد جو تم اچھے کام کرو گے وہ لکھے جائیں گے، جو برے کام کرو گے وہ بھی لکھے جائیں گے، اگلے دن آپ نے پھر توبہ کر لیا، پھر وہ معاف ہو گئے، پھر اس کے بعد آپ کا رجسٹر کھل جائے گا نیا، پھر آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، یا ٹھیک کام کر رہے ہو، اچھے کام کر رہے ہو، تو اب ظاہر مطلب ہے کہ وہ اچھے کام تو آپ کے محفوظ رہیں گے، اگلے دن پھر توبہ کر لیں، آپ کے وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اللہ پاک نعوذ باللہ من ذالک سے تک جاتا ہے کہ معاف کرنے سے، نہیں، اللہ جل شانہ کی صفت عفو یہ ڈومیننٹ ہے، اور یہ مطلب جو ہے نا ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، لہذا جتنے بار بھی توبہ کرنا چاہو گے اللہ پاک معاف فرماتے رہیں گے۔ اب یہ وہ بات ہے جو شیطان چھپاتا ہے، شیطان اس کی طرف سوچنے نہیں دیتا، یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں توبہ کر لوں گا اور پھر مجھ سے غلطی ہو جائیں گی تو شاید وہ توبہ قبول نہیں ہو چکا ہوگا، نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ توبہ قبول ہو گیا، اب اس کے بعد غلطی کرو گے تو پھر دوبارہ یقیناً آپ کے پاس آپشن موجود ہے، اب آپ توبہ کر لیں، توبہ کر لو پھر معاف ہو جائے گا۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے 60 سال عمر ہے، دو آدمی ہیں، دو کی 60 سال عمر ہے، ایک آدمی نے آج توبہ کر لیا اور کل فوت ہو گیا، دوسرے آدمی نے توبہ نہیں کی اور کل فوت ہو گیا، اور دونوں کی عمر ایک جیسی ہے، ایک آدمی کے ساتھ 60 سال اور ایک دن کا حساب ہوگا، دوسرے کے ساتھ صرف ایک دن کا حساب ہوگا، اب کتنا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، کہاں ایک دن ہو کہاں 60 سال اور ایک دن، اور اگر اس دن بھی توبہ کیا ہو تو جتنے گھنٹے اس کے بعد گزرے اس کا حساب ہوگا، اور اگر اس کے بعد بھی توبہ کیا ہو تو جتنے منٹ اس کے بعد گزرے اس کا حساب ہوگا، اور اگر کوئی توبہ کر لے اور فوت ہو جائے تو سبحان اللہ بس ٹھیک ہے، پاک اس دنیا سے چلا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک اسے تکتے تو نہیں ہے، اللہ جل شانہ معاف کرتے ہوئے نہیں تکتے، اللہ پاک دیتے ہوئے بھی نہیں تکتے، اس وجہ سے اللہ پاک جب انسان دعا کرتا ہے تو دعا کرنے کا باقاعدہ حکم ہے، فدعونی استجب لکم، بس مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا، یہ حکم عام ہے سب کے لیے ہر وقت ہے، یہ مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تم مجھ سے مسجد میں مانگ سکتے ہو بازار میں نہیں مانگ سکتے، نہیں، اگر گناہوں کی جگہ ہے نا، گناہوں کی جگہ جہاں سب لوگ گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، اس وقت ایک اللہ پاک سے مانگے کہ یا اللہ مجھے اس سے بچا دے، یہ اس نے دعا کی، اللہ پاک اس کی بھی سنتا ہے، اس کو بچا لے گا، اس کے لیے کیا مشکل ہے، بلکہ کرنا چاہیے دعا، ظاہر مطلب بچائے گا کون، اللہ تعالیٰ ہی بچائے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص گناہوں سے بچنا چاہتے اس کے لیے بھی طریقہ اللہ سے مانگنے کا ہے، وہ توبہ کرنے کا ہے۔ پھر دیکھیں نا کمال کی بات یہ ہے، اللہ پاک کی عفو کرم کو دیکھیں، نیکی کرو گے تو 10 گنا اجر کم از کم، گناہ کرو گے تو اتنا ہی جتنا کہ کیا گناہ، اس میں بڑھوتری نہیں ہے، وہ جتنی ہے اتنی ہے، وہ توبہ کرنے سے معاف بھی ہو جائے گا، اور جو نیک کام کیے وہ صرف ایمان ختم ہو جائے تب ختم ہوتے ہیں، ویسے ختم نہیں ہوتے، مطلب خدا نہ خواستہ اگر کوئی کافر ہو جائے اس کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، چاہے اس نے حج کیے ہیں، چاہے اس نے روزے رکھے ہیں، چاہے اس نے نمازیں پڑھی ہیں، چاہے اس نے خیرات کیے ہیں، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، بعد میں مسلمان بھی اگر ہو جائے گا، ایمان لائے گا، پھر نئے سرے سے کام شروع ہوگا، اس وجہ سے ایمان کا بچانا بہت لازم ہے۔ لیکن اگر ایمان پاس ہے تو اگر کسی نے نماز پڑھی ہے اس کو اجر ملے گا، کسی نے جھوٹ بولا ہے اس کو سزا ملے گی، یہ بات نہیں ہے کہ نماز پڑھی اور جھوٹ بولا ہے تو جھوٹ کی وجہ سے اس کی نماز بھی ختم، نہیں یہ بات نہیں ہے، یہ البتہ ضرور ہے کہ اس جھوٹ بولنے سے پتہ چل گیا کہ اس کی نماز کمزور ہے، کیونکہ اگر نماز طاقتور ہوتی تو یہ جھوٹ نہ بولتا، یہ بات تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن جتنے بھی ہے اس کا اجر بحال ہے، اس اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی اس کے جھوٹ بولنے سے، اس کے بہت زیادہ گناہ کرنے سے بھی وہ چیز ختم نہیں ہوتی، وہ نیک چیز ختم نہیں ہوتی، وہ نیک چیز سے بری چیز ختم ہوتی ہے، تو اللہ پاک کا کرم کتنا زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور رحیم ہے، اس وجہ سے ہمیں اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا چاہیے. شیطان ہمیں اس چیز سے واپس کرتا ہے, وہ یہی سوچنے نہیں دیتا کہ اللہ پاک کتنے غفور رحیم ہیں, کتنے دینے والے ہیں, مطلب دعا قبول کرنے والے ہیں, عطا فرمانے والے ہیں, بچانے والے ہیں. کبھی کبھی میرا خیال ہے ایک عادت بنانی چاہیے کہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہے نا, صفاتی نام, اس کو کہیں اس کے ترجمے کے ساتھ غور کر کے پڑھنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یعنی کبھی کبھی, میں نے کہا تو مسلسل, کبھی کبھی اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ پاک کی صفات کا پتہ تو چل جائے نا, کہ اللہ پاک غفور ہے, معاف کرنے والے, اللہ پاک رحیم ہے, رحم کرنے والے, اللہ پاک رحمان ہے, مہربان ہے, اللہ پاک شکور ہے, شکر قبول کرتا ہے, اللہ پاک جو ہے نا, یعنی مطلب بہت سارے صفات ہیں اللہ پاک کے, جمالی صفات, جلالی صفات اس لیے ہے کہ تاکہ لوگ ذرا ہل جائیں اور گناہوں سے رک جائیں. اللہ بڑے ہیں, اللہ منتقم ہے, اللہ پاک اکبر ہے, اللہ پاک, یہ مطلب یہ ہے کہ وہ جلالی صفات ہے. لیکن یہ جو بات ہے کہ مطلب جمالی صفات ہے, اس سے انسان کو اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے, وہ جو جلالی صفات ہے اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے, اللہ پاک کے سامنے اپنا کچھ نہ ہونے کا پتہ چلتا ہے. تو یہ کبھی کبھی اللہ پاک کے صفات کو غور کرنا چاہیے, اس پر اس میں ذرا مطلب یعنی اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے تاکہ کم از کم ہمیں ان اسماء سے اللہ پاک کے صفات کا پتہ چل جائے کہ اللہ پاک کے صفات کون کون سی. میں آپ کو کیا کہہ دوں, یعنی اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صفات عطا فرما دیے, اس سے اللہ پاک کی صفت غفوریت اور رحیمیت کتنی واضح ہوتی ہے. یعنی اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی صفات دی کہ اپنی امت پر ایسا مہربان بنا دیا, اپنی امت کے اوپر ایسا مطلب یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں شفقت کرنے والا بنا دیا, کہ راتوں کو اپنی امت کے لیے روتے تھے, گڑ گڑاتے تھے, ہر موقع پہ اپنی امت کو یاد رکھتے تھے, وہاں پر بھی یاد رکھیں گے. تو یہ ساری باتیں کس نے کی ہے, یہ تو اللہ پاک نے کی ہے نا. تو لہٰذا اللہ پاک کے صفات کو اچھی طرح جاننا چاہیے. تو یہاں پر اللہ جل شانہ بھی فرماتے ہیں, قال اللہ تعالی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ جانتا ہے کہ انسان کی آنکھیں کیا خیانت کرتی ہیں, اور جو تم اپنے سینوں میں چھپا رہے ہو وہ بھی اللہ پاک جانتے ہیں. اللہ پاک سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, اللہ جل شانہ کے جو صفات ہیں وہ مکمل ہیں, کامل ہیں. یعنی دیکھنے کی صفت اتنی کامل ہے کہ اندھیرے سے اندھیرا ہو, اس کے اندر کالے سے کالا پتھر ہو, اس کے اوپر کالی چیونٹی پھر رہی ہو, تو اس کالی چیونٹی کو اللہ دیکھ رہا ہے, بلکہ اس کالی چیونٹی کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے, اور اس کالی چیونٹی کے چلنے سے جو آواز آتی ہے وہ بھی اللہ سن رہے ہیں. یعنی اللہ جل شانہ کی صفات اتنے کامل ہیں کہ اس کی دیکھنے کی صفت, اس کے سننے کی صفت, اس کے کلام کی صفت, اس کے تخلیق کی صفت, یعنی پیدا کرنے کی صفت, یہ سارے صفات بہت کامل ہیں. لہذا ان صفات کے اندر غور کرنا چاہیے تاکہ اللہ پاک کی معرفت پیدا ہو. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ پاک جانتا ہے جو تم اپنے آنکھوں سے خیانت کرتے ہو, اور اللہ پاک جانتے ہیں جو تم سینوں میں اپنے راز چھپائے ہوئے ہو, وہ سب کچھ جانتا ہے. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وقال اللہ تعالی واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى, اور جو شخص اس بات سے ڈر گیا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے, اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے, تو اور اپنے نفس کو برائیوں سے روک دیا, اس کے رذائل سے, اس رذائل کے پیچھے چلنے سے روک دیا, تو پھر اللہ پاک نے قانون بنا دیا فَإِنَّ الْجَنَّتَ الْمَاوَى, بس جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یعنی گویا کہ یہاں پر ہم صرف امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں, وہ امتحان کون سا ہے, ہم نفس کی نہ مانے اللہ کی مانے, بس اتنی یہ بات ہے, اپنی نفس کی نہ مانے. اور ہم اچھا ایک بات یاد رکھیے, بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی نفس کی نہیں مانیں گے تو ہماری لذتیں ختم ہو جائیں گی, یہ بات ہے بالکل, بہت سارے لوگ کا سوچ یہی ہے کہ ہم اگر نفس کی نہیں مانیں گے تو پھر یہ لذتیں ہمیں کیسے ملیں گی. پھر وہ لذتیں آپ کو ایسے ملیں گی کہ اللہ پاک ایسی چیزوں میں لذت ڈال دے گا جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ اس میں بھی لذت ہو سکتی. ایسے اللہ پاک لذت ڈال دے گا ایسی چیزوں میں. مثال کے طور پر ایک کانا ایک آدمی کا رہا ہے اس کو لذت نہیں ملتی اس میں, دوسرا آدمی کا رہا ہے اس کو لذت ملتی ہے. اللہ پاک اس پر قادر ہے, اس کے لیے کوئی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. یعنی ایک شخص بڑے لذیذ کانا کا رہا ہے لیکن اس کو اس سے لذت حاصل نہیں ہو رہی, اور دوسرا شخص خشک روٹی کھا رہا ہے کچھ بھی نہیں اس کے پاس, اس کو اس میں ایسی لذت مل رہی کہ سبحان اللہ. ہاں جی, ایک آدمی جھونپڑی سے گھر میں ہے وہ مطمئن اور سکون سے ہے, اور دوسرا آدمی محل میں ہے علی شان محل میں ہے, وہ پریشان ہے, انگزائٹی میں مبتلا ہے, ڈپریشن میں مبتلا ہے, پریشان ہے. ایک دفعہ ایک خاتون کا مجھے فون آیا ایفٹ آباد سے, عجیب بات ہے آپ تشریف لائیں ایفٹ آباد سے, تو رو رہی تھی کہ شاہ صاحب آپ ہمارے لیے دعا کر لے, مشکل حالات ہیں. میں نے کہا کیا مشکل حالات ہے؟ کہتے میرا میاں ریٹائر ہو گیا. میں نے کہا کس پوسٹ پر ریٹائر ہو گیا؟ کہتے کرنل کے پوسٹ پر. اب مجھے حیرت ہوئی, میں نے کہا کرنل کے پوسٹ پر تو اس میں رونے کی کیا بات ہے یا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ آخر کچھ بینیفٹس ہوتے ہیں اس کے ساتھ, تمام چیزیں ہوتی ہیں, یہ تو نہیں ہوتی کہ عمر بھر ساری وہی چیزیں رہیں گی. خیر لیکن بہرحال پریشان تھی بہت زیادہ. مجھے حیرت اس لیے ہوئی کہ کچھ ہی دنوں پہلے ہمارے ایک ساتھی لانس نائک ریٹائر ہوئے تھے. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ارادہ ہے, کیا کرنا ہے؟ ہوتے ہیں اکثر لوگ مطلب دوسرا جاب وغیرہ تلاش کرتے ہیں, کہتے ہیں گاؤں میں رہیں گے. تو میں نے کہا کچھ کرنا ورنا نہیں ہے. کہتے 6000 روپے پینشن ملتی ہے اور ہم گاؤں کے لوگ ہیں, گاؤں میں ایسے گزارا ہو جاتے. اور مجھے اس لانس نائک کی بات یاد تھی, تو میں اس لیفٹنٹ کرنل کی بیوی کے بات پہ حیران ہوا, یعنی ہوتا ہے نہ ہوتا, حیران تو ہوا میں کہ بھائی کمال کی بات ہے, ان کو اتنے سارے بینیفٹس کے ساتھ ریٹائر کیا گیا ہے, یہ پریشان ہے. اور کمال کی بات ہے لیفٹنٹ کرنل سے جنرل زیادہ پریشان ہوتے ہیں جب ریٹائر ہوتے ہیں, ان کے مسائل اپنے ہوتے ہیں, اپنے الگ مسائل ہوتے ہیں, ہمارے پاس تو آتے ہیں نا, ہمیں تو معلوم ہے نا کہ کیا کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں کیا ہے, اطمینان قلب جو ہے چیزوں میں نہیں ہے. آپ کسی کو ایئر کنڈیشن میں بٹھا دے, اگر اللہ نے اطمینان نہیں دینا وہ پریشان ہوگا, ڈاکٹر کے پاس جائے گا, علاج کے لیے جائے گا, اینٹی ڈپریسنٹ کھائے گا, نیند ان کو نہیں آئے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. دوسرا آدمی کہتے ہیں یہ غالباً فورڈ تھے, یہ بہت بڑے مطلب جو ہے نا وہ دے مطلب یعنی دنیا کے بڑے مالدار آدمی تھے, یہ فورڈ گاڑیاں وغیرہ جو چلتی تھیں. تو وہ ایک دفعہ بالکونی پہ کھڑے تھے, اس کو بھی نیند کا مسئلہ تھا. تو ایک آدمی کو دیکھا, مزدور ہوگا ظاہر کوئی, وہ آیا کوئی نہر سا چشمہ سا تھا, وہ بہہ رہا تھا, اس کے پاس بیٹھ گیا, کچھ اس کے پاس چیز تھی, کوئی کھول دیا ڈبہ اسے کھا لیا اور بس ڈبے کے اوپر سر رکھتے سو گیا. تو اس نے اپنے ملازموں سے کہا کہ اگر یہ اس بات پر قادر ہو کہ مجھے یہ چیز دے سکتا ہو تو میں اپنا سب کچھ اس کو دینے کے لیے تیار ہوں. اگر یہ چیز جو اس کے پاس ہے کہ اتنا آرام سے اس کو نیند آ گئی یہ اگر مجھے دے سکتا ہو تو میں اس کو سب کچھ دے سکتا ہوں. لوگ ایسے ہیں جن کو ہم بہت خوشحال سمجھتے ہیں نا, آپ یقین جانے ہم کچھ آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کا حال کیا ہے. ہمارے گھر والے ایک دفعہ جا رہے تھے کہ کوئی اس کے ساتھ ملی اسلام آباد کی کوئی, تو جس گھر میں گئے تھے ان نے اپنا حالت اظہار سنا دیا تھا ان کو, ہاں جی, کہ کیا کیا مسائل تھے. تو انہوں نے مطلب بنگلوں کے اوپر کہ جیسے نے کہا کہ دیکھ لیں آپ نے, کہا ایک جگہ سے تو ہم آئے ہیں تو وہاں کیا حالات ہے. تو اندرونی حالات کا کوئی پتہ نہیں کہ اندرون لوگ کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. اور یہ بات بالکل ایسی ہے کہ اطمینان جو ہے یہ اللہ کے پاس ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ دلوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اطمینان ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ مطلب اس سے جو مطلب یہ ہے کہ اطمینان کے لیے کرو, بلکہ کہ یہ فرمایا اس سے ہو جاتا ہے, چاہے آپ نیت کریں نہ کریں اس سے ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی اچھی چیز کھانے میں ایک فائدہ ہے, تو کیا خیال ہے اس چیز کی کہنے کی نیت کریں گے تو وہ فائدہ ملے گا یا بغیر نیت کے بھی کہیں گے تو فائدہ ہوگا؟ اس میں نیت کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. وہ چیز جس پہ اللہ پاک نے جو چیز رکھی ہے وہ تو اس کے اندر ہے تو وہ فائدہ تو ہوگا. تو ذکر آپ اس نیت سے کریں کہ اس میں اطمینان ہے پھر بھی آپ کو اطمینان ہوگا, اور آپ اس نیت سے نہ کریں پھر بھی آپ کو اطمینان ہوگا تو پھر اس نیت سے ہم کیوں کریں, اپنا ثواب کیوں کم کریں؟ ذکر ہم کریں اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کریں, اطمینان کے لیے نہ کریں. اطمینان دنیاوی چیز ہے, وہ تو دنیا میں رہ جائے گی. اطمینان کے لیے کبھی ذکر نہ کریں, ذکر کریں اللہ کے لیے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے. اب اللہ بھی راضی ہو جائے اور آپ کو دنیا میں اطمینان بھی مل جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے, یا یہ کہ صرف دنیا میں اطمینان مل جائے اور اللہ پاک راضی نہ ہو تو پھر کون سی چیز اچھی ہے؟ ظاہر دونوں چیزیں مل جائے تو اچھا ہے. تو دونوں چیزیں کس طرح ملے گی؟ بھائی جو پراپرٹی اللہ پاک نے ذکر میں رکھی ہے وہ ختم نہیں کرتا, چاہے آپ اس میں نیت بلکہ بے اطمینانی کی بھی نیت کر لے پھر بھی اطمینان ملے گا, کیونکہ اس میں اندر موجود ہے وہ خود بخود. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اس وجہ سے ہم لوگ جو ذکر کرتے ہیں اس میں ہم لوگ اطمینان کی بالکل نیت نہ کریں. نماز کے اندر جو فوائد ہے دنیاوی, چاہے آپ اس میں نیت کرے نہ کرے وہ ملیں گی, لیکن آخرت کی چیزیں تب ملیں گی جو اس کی نیت کرو گے. معاملہ الٹا ہے. آخرت کی جو نعمت ہے اس کی نماز کے ساتھ اٹیچ ہے وہ نیت سے ملتی ہیں, انما الاعمال بالنیات. اور جو دنیا کی چیزیں بغیر نیت کے بھی مل جاتی ہے اس میں, مثال کے طور پر بعض ڈاکٹر کہتے ہیں جی جب آپ سجدہ لگاتے ہیں تو بلڈ سرکولیشن مطلب ہیڈ کی طرف آ جاتا ہے اور سر کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور پھیپھڑوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے, وہ سارا لمبا چوڑی کہانی وہ بتاتے ہیں. ان کو بتانے دو, ان کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ نماز کس لیے ہم پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ ہے نماز کا مسئلہ. ہم نے اس لیے نہیں پڑھنی کہ اس میں ہمیں کوئی مزہ مل جائے, ہمیں اس میں کوئی اور بات مل جائے. بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, پریشان حال ہوتے ہیں, اصل میں لوگوں نے ان کو گمراہ کیا ہوتا ہے. صحیح بات عرض کرتا ہوں, لوگ اپنے اپنے مقاصد کی وجہ سے لوگ گمراہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلے ان کا عقیدہ اپنے اوپر بناتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں. یہ عامل لوگ اس طرح کرتے ہیں, ہوتے ہیں نا وہ بڑے بڑے بینر لگے ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں ہر مراد پوری ہو جائے, یہ دعویٰ کوئی کر سکتا ہے؟ بھائی تو خدا تو نہیں ہے, ہر مراد تو اللہ پاک پوری کر سکتے, کوئی اور تو پوری نہیں کر سکتا. بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ بیچارے کیوں اس طرح خوار ہو رہے ہیں؟ اگر یہ ہر مراد پوری کر سکے اپنی ساری مرادیں پوری کریں نا, پھر باقی لوگ کی اگر مرادیں پوری کرتے تو اپنے مرادیں کیوں نہیں پوری کرتے؟ سارے فراڈ ہے. اب فراڈوں کی دنیا میں چل رہے ہیں لوگ, نتیجہ کیا ہے؟ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ بس فلاں چیز تو یہ کرے گا, فلاں چیز تو یہ کرے گا. انہیں ہوتے یہ مشرکین نے جو بت بنائے ہوتے تھے تو اس چیز کا فلاں بت ہے اور اس چیز کا فلاں بت ہے, اس چیز کا فلاں بت ہے اور اس چیز کا فلاں بت ہے, یہ لوگوں نے باقاعدہ بنائے ہوتے تھے. تو اس کے پاس ان کے پاس جا کر اپنے وجہ پورا, ابھی بھی انڈیا میں کورونا مائی کا بت بنایا ہوا ہے, یعنی اسپیشل اب کورونا مائی کی بھی پوجا ہو رہی ہے. ہاں جی, تو یہ مطلب ظاہر ہے ان لوگوں نے اس قسم کے کام تو کیے تھے. اب یہ چیزیں آتی ہیں ہمارے ہاں بھی, کسی نہ کسی طریقے سے ریفلیکشن ہم پر بھی پڑتی ہے اور ہمارے ذہنوں کے اندر بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں, فلاں وظیفہ پڑھ لو گے تو یہ ہو جائے گا, فلاں کام کر لو گے تو یہ ہو جائے گا, فلاں کام کر لو گے تو یہ ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں بھائی سارے وظائف کا نچوڑ, اللہ پاک سے مانگنا, فدعونی استجب لکم. تجھے اللہ پاک سے زیادہ کوئی سمجھ نہیں سکتا, اور تجھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ایسا دے نہیں سکتا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے معاذ یاد رکھو اگر یہ ساری دنیا مل کر تجھے کچھ دینا چاہے اور اللہ کا ارادہ نہ ہو تو یہ نہیں دے سکتے, اور اگر اللہ یہ ساری دنیا مل کر تجھ سے کوئی چیز روکنا چاہے اور اللہ کا ارادہ نہ ہو تو نہیں روک سکتے. یہ بالکل صاف صاف بات فرما دی. تو اب یہ جو بات ہے اگر ہمیں معلوم ہو تو ہمارا کام کیا ہوگا؟ ہمارا کام یہ ہوگا اللہ سے مانگنا. ہاں اس میں پھر ہم قرآن اور سنت کے طریقے کے مطابق مانگیں گے. طریقہ کار وہ بتاتے ہیں, قرآن بھی بتاتے ہیں, حدیث بھی بتاتے ہیں. اب طریقہ کیا ہے؟ کچھ موقعات ایسے ہوتے ہیں جس میں قبولیت دعا بڑھ جاتی ہے, کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جس میں قبولیت دعا کے امکان بڑھ جاتے ہیں. مثلا خانہ کعبہ آپ چلے جائیں, عرفات میں دعا مانگے, مزدلفہ میں مانگے, حتیم میں مانگے, خانہ کعبہ کے پاس مانگے, مسجد حرم میں مانگے, مسجد نبوی میں مانگے, قبولیت دعا کے مقامات ہیں وہ, مطلب قبولیت کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے. اور کچھ اوقات دعا کے ہیں, مثال کے طور پر تہجد کے وقت کی دعا. کیسے, میں آپ کو بتاؤں, حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا, وہ تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا. جب یوسف علیہ السلام کے پاس سب پہنچ گئے اور اپنا انہوں نے لوگ اپنے آپ برائی معلوم ہو گئی ان کو کہ ہم نے کیا کیا ہے, تو یعقوب علیہ السلام سے ان بیٹوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم اللہ پاک معاف کرے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میں جلد ہی تمہارے لیے دعا کروں گا, جلد ہی تمہارے لیے دعا کروں گا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جو جلد ہی کا بتایا یہ تہجد کا وقت تھا, کہ تہجد کے وقت آپ کے لیے دعا کروں گا. تہجد کا جو وقت ہوتا ہے اصل میں ایک اسپیشل وقت ہے. کیسے, اس میں کیا ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے جس کو فرشتے سنتے ہیں, اور مطلب یہ کہ ہم لوگ تو ہم امتحان میں ہیں لیکن ہمیں خبر تو مل گئی کہ ایسا ہو رہا ہے. اعلان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف, ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں, ہے کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشان دور کروں, ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت ختم کروں, ہے کوئی ایسا, ہے کوئی ایسا, ہے کوئی ایسا. اور یہ صبح فجر تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے. اب آپ بتائیں اس وقت اگر کوئی حاضر ہو جائے اور کہے لبیک, یا اللہ میرا مسئلہ یہ ہے, میرا مسئلہ یہ ہے, میں یہ مانگتا ہوں, میں یہ مانگتا ہوں, میں بس آپ نے حکم پر عمل کر لیا, باقی تو اللہ کی حکمت ہے. حکمت کیا ہے وہ بتاتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے ہر شخص جو دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے, لیکن تین طریقوں سے. یا جو وہ مانگ رہا ہے اگر وہ اس کے لیے مفید ہے تو اللہ وہ دیتا ہے, یا پھر یہ کہ وہ اس کے لیے مفید نہیں. مثلا ایک بچہ رو رہا ہے کہ مجھے آئس کریم, اور ڈاکٹر نے کہا اس کو آئس کریم بالکل نہیں دینا, اس کا گلا خراب ہے. اب والدین اگر ہوشیار ہوں گے تو اس کو آئس کریم نہیں دیں گے, اس کو کس نہ کس طریقے سے چپ کرائیں گے, کوئی اور چیز دے دیں گے ان کو, تاکہ جو ہے نا مطلب وہ اس کو نقصان نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ بھی جو چیز ہمارے نقصان کی ہے ہم نہیں جانتے اور ہم مانگتے, تو منع تو نہیں کیا اللہ پاک نے کہ یہ نہ مانگو, لیکن اللہ پاک حکمت سے وہ چیز نہیں دیتے, کوئی اور مصیبت ہمارے اوپر آ رہی ہوتی اس کو ہٹا دیتے ہیں اس کی ذریعے سے. اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کے لیے وہاں قیامت میں اس کو ذخیرہ کر دیں گے اس دعا کے بدلے میں. اور اس کے بارے میں ہے کہ ایک شخص کو کہا جائے گا کہ یہ تمہارا اجر ہے, تو وہ کہے حیران ہو گیا, اللہ میں تو یہ کام نہیں کیا, اس سارے کام تو میں نے نہیں کیا, تو اس طرح کہاں سے یہ اجر آ گیا. کہ یہ تو نے دعائیں کی تھی نا, تو جو دعائیں تیرے قبول نہیں ہوئی تھی وہاں پر تجھے نظر آیا تھا کہ قبول نہیں ہوئی, یہ ان کا اجر ہے. تو کہے کاش میرے کوئی دعا قبول نہ ہوتی ادھر, اس وقت وہ کہے کاش میرے کوئی دعا وہاں قبول نہ ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت انسان کو جو مل رہا ہے فائنل ہے, وہ مسلسل ہے, اس میں کمی نہیں ہوگی. یہاں جو مل گیا تو مل گیا, ختم ہو گیا, ہم جیسے ختم ہو گیا وہ چیز بھی مل ختم ہو گئی. مثلا میں کوئی بہت بڑا پوسٹ مانگ رہا ہوں, پروموشن مانگ رہا ہوں, ٹھیک ہے مانگنے میں حرج نہیں ہے, مانگو, لیکن میرے لیے مفید نہیں ہے. بہت سارے لوگ کے لیے بعض چیزیں مفید نہیں ہوتی, ان کی گلے کا وہ بن جاتا ہے, وہ تھوک بن جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو بچانا چاہتے ہیں وہ نہیں دیتے. اس طرح کوئی اور مسئلہ بھی نہیں ہوتا, نتیجتاً کیا ہوتا ہے وہاں پر اجر ہو جاتا ہے. اب جب وہاں پر اجر ہوتا ہے تو وہاں تو اس اب جو ملا ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے, لہٰذا وہ خوش ہوتا ہے اور کہتے ہیں کاش میرے کوئی دعا قبول نہ ہوتی, لیکن اس وقت تو ظاہر جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا مانگنے میں کسی طریقے سے بھی کوئی نقصان نہیں ہے, کوئی محرومی نہیں ہے. فرق, اب مثال کے طور پر میں دن میں 1000 دعائیں کروں, مثال کے طور اس میں میری 25 دعائیں قبول ہو جائیں اور 975 قبول نہ ہو, اور 975 دعاؤں کی مطلب جگہ پہ مجھے وہاں پر وہ نصیب ہو جائے, اب میں اس وقت کہوں کہ کاش میں نے 2000 دعائیں کی ہوتی. بھائی کس نے روکا تھا, کس نے روکا تھا, کرو نا, کس نے منع کیا, 2000 کر لو, 5000 کر لو, کس نے روکا تو نہیں. لیکن شیطان کب چھوڑتا ہے؟ شیطان مایوس کرتا ہے، اس کا کام یہی ہے، دیکھو اتنے دفعہ تم دعا کر رہے ہو، اللہ تیرا سنتا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ تو یہ جو بات ہے، مطلب یہ ہے کہ شیطان اس طرح وہ کرتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسی زبان سے بھی بات نکل جاتی ہے، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، کلمہ کفر ہے. ہاں جی، تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ اس قسم کی بات یعنی سنائی دیتی ہے، تو ہمیں ذرا اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے. ایسے ماحولوں میں اگر ہم رہتے ہیں تو ہم اپنی حفاظت کے لیے بھی کچھ بندوبست کرنا چاہیے، کچھ ایسی جگہ بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے جہاں ہمیں بچانے کا انتظام ہو، کچھ سمجھانے کا انتظام ہو، کیونکہ آج کل اللہ معاف فرمائے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹرین میں میں گیا، ٹرین میں چڑھ گیا تو کچھ طالب علم تھے علی گڑھ کے، اس نے مولوی صاحب کو گھیرا تھا، ان لوگوں نے، اور تنگ کر رہے تھے ان کو، اور سوال ان سے کہہ رہے تھے کہ خطبین کے اوپر ایک دن کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی یا چھ دن کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی، یہ مطلب سوال، اور ہنس رہے تھے، مذاق کر رہے تھے. دور ایک آدمی متشرج آدمی تھا، اس کی داڑھی تھی، سر پہ ٹوپی تھی، متشرج آدمی تھا، وہ ان کے ساتھ گوئے کو اس بچوں کی باتوں پہ مطلب ہنس اٹھا رہا تھا اور ہنس رہا تھا. حضرت جس وقت چڑھے تو حضرت کو جا رہے، وہ جو مولوی صاحب تھے اس پہ بڑا رحم آئے کہ بھائی سارے لوگ ان کو تنگ کر رہے ہیں، تو حضرت روب بھی تھا حضرت کا، تو حضرت نے بھائی کیا مسئلہ ہے، سوال کیا ہے بتاؤ، میں جواب دیتا ہوں. تو طلبہ ہی ہوتے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ جواب دیں. تو انہوں نے سوال کیا اس سے کہ یہ کیا ہے، انہوں نے کہا پھر میں بھی سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے تاکہ جواب دینا آپ کو سمجھ آ جائے، یہ بتاؤ تم قطبین سے آ رہے ہو یا قطبین جا رہے ہو، اپنا وجہ بتاؤ کیوں پوچھ رہے ہو، اگر آ رہے ہو تو پھر بھی آپ کی ضرورت ہے، اگر جا رہے ہو تو پھر بھی آپ کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا نا ہم جا رہے ہیں نا آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر تمہیں کیا ضرورت ہے بتاؤ، میں اگر اب تم سے ایسی مسئلوں کا پوچھوں جس کی ابھی تمہیں فوری ضرورت ہے اور تمہیں نہ آتا ہو تو پھر جو چیز تمہیں جاننی چاہیے وہ تم نہیں جان رہے ہو، جو چیز تمہاری ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں معلومات کا تو مقصد کیا ہے تم لوگ کا؟ اب بیچارے ہزارے طلبہ ان کو پتہ تو چل گیا کہ آپ مولوی نہیں ہے. ہاں جی، لہٰذا مطلب ہو گئے محتاط ہو گئے. پھر انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، تمہارے خیال میں ہوگا کہ مجھے جواب نہیں آتا، جواب مجھے آتا ہے، پہلے تمہارا دماغ درست کر رہا تھا، چلو جواب میں دیتا ہوں. اس کے لیے ایک سوال کرتا ہوں، بتاؤ تم اگر قطبین پہ تمہاری ڈیوٹی لگ جائے تو تم ایک دن کی تنخواہ لوگے یا چھ مہینے کی تنخواہ لوگے؟ انہوں نے کہا جب چھ مہینے کا. انہوں نے کہا چھ مہینے کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی، طریقہ ہم بتائیں گے کیسے پڑھو گے، طریقہ ہم بتائیں گے لیکن پڑھنی پڑے گی چھ مہینے کی نماز. تو بس پھر جب حضرت ان سے فارغ ہو گئے تو اس جو متشرع آدمی بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا بھائی تم کیا ضرورت تھی ان کے ساتھ مل کے ہنسنے کی، تمہیں مظلوم کی مدد کرنی چاہیے تھی ظالم کی؟ ہاں جی، کیا تمہارے دل میں اسلام نہیں پہنچا؟ تو ان کو خوب اچھی طرح ان کی خبر لی کہ ایسے موقع پہ تو مظلوم کی مدد کرنی چاہیے. تو مقصد میرا یہ ہے کہ دیکھو نا، یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ماحول ایسا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پر، ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، ایک کاتے پیتے گرانے کی لوگ تھے، کوئی جرنل تھا تو کوئی جو ہے نا مطلب ہے کہ جج تھا تو کوئی ڈاکٹر تھا تو کوئی پروفیسر تھا تو کوئی سائنٹسٹ تھا، مطلب مختلف ہوتے ہیں کاتے پیتے گرانے، بعض ہوتے ہیں ان میں لوگ کافی ڈیولپ ہوتے ہیں. تو خیر کوئی فنکشن تھا، اس میں ایک مولوی صاحب بھی تھے اس خاندان کے، ایک مولوی صاحب بھی تھے. اب ان باقی لوگوں نے طے کر لیا کہ اس مولوی کو تنگ کرنا ہے، اور یہ آج کل عام ہے، مطلب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی اچمبے کی بات ہے، آج کل یہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہم خود دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو اس مولوی کو تنگ کرنے کے لیے ان نے آپس میں ہنکوں ہنکوں میں پروگرام بنا ڈالا. تو ایک نے کہا یا ذرا بتاؤ ڈاکٹر صاحب آپ کے کیا فرنج بینیفٹس ہیں، بتائیں نا ذرا تھوڑا سا. تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے سارے حوال بتا دیے، جنرل صاحب سے پوچھے جنرل صاحب آپ کو کیا ملتا ہے، اس نے اپنے چیزیں بتائیں. اچھا جناب انجینئر صاحب آپ کا کیا ہے، انجینئر صاحب نے بتایا. اس طرح سب نے اپنے بتایا تھا، آخر میں جس کے لیے سارا پروگرام تھا मौलवी साहब के लिए, मौलवी साहब आपको क्या मिल रहा है? मौलवी साहब ने जरा हल्की आवाज से कहा कि मेरी तनख्वाह अभी शुरू नहीं हुई है। क्यों, अभी तक आपको तनख्वाह नहीं मिल रही? उन्होंने कहा गुजार अलाउंस मिल रहा है, तनख्वाह तो आखिरत में मिल रही है। बस सबके ऊपर ठंडक छा गया, मुझे तो सिर्फ गुजारा अलाउंस मिल रहा है, यहां पर तनख्वाह तो उधर मिलेगी। तो माहौल ऐसा है, माहौल में डिस्करेजमेंट है उन लोग के लिए जो हक पर हैं। लेकिन ये डिस्करेजमेंट पे हमें परेशान नहीं होना चाहिए। आखिर एक दौर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी डिस्करेजमेंट होती थी। पहली बात जो दावत दी ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पहली दावत, और ऐसी दावत दी थी कि पहले पूछा ये कि क्या मैं अगर कह दूं कि इस पहाड़ के पीछे कोई दुश्मन है, वो आ रहे हैं हमारे पर हमला करने वाले हैं, तो तुम यकीन करोगे? तो सबने बावाज बुलंद कहा क्यों नहीं, हमने आपको सादिक और अमीन ही पाया। इस पोजीशन के साथ आप सल्लम ने दावत दी एक अल्लाह की और शिरक से मना करने की। ये जब दावत दी, सबसे पहले चचा उसके अबू लहब, उसने मतलब उसकी तरफ फेंका और कहा कि तब्बत यदा, मतलब तेरा हाथ टूट जाए, तुम तुमने हमें हमारे इसलिए जमा किया था। और सबने फिर मजाक उड़ाना शुरू कर लिया उस शख्स का जिनको खुद सादिक उल अमीन कहते थे। ऐसी हालत, अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला जो मुसलमान हुए, यहूदी आलिम थे, तो अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला ने आपसे समझे अर्ज किया, या रसूलल्लाह मेरे कौम को आप नहीं जानते हैं, मैं जरा आपको इनका तारुफ कराता हूं कि किस किस्म के लोग हैं, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। मैं चुप जाता हूं पीछे, आप मेरे बारे में इनसे सवाल कर ले कि ये किस किस्म का है, फिर मैं आऊंगा बाहर और मैं कलमा जोर से पढ़ूंगा, फिर आप देखे कि ये मेरे बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, अब आप सल्लम ने उनके कौम से पूछा, अब्दुल्ला बिन सलाम जबकि बैठे रहे, अब्दुल्ला बिन सलाम आप लोगों में कैसे हैं? उन्होंने कहा शरीफ आदमी है, शरीफ का बेटा है, बहुत शरीफ है, और ऐसे और ऐसे और ऐसे, मतलब ज़ाहिर है ज़मीन असखाफ के काबिल मिला दी उसमें। इतने में अब्दुल्ला बिन सलाम पीछे से आए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलल्लाह। अब जैसे कहना था, कहते हैं रजील आदमी, रजील का बेटा, और ऐसे और ऐसे और ऐसे, सारी बात उलट हो गई। तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा या रसूलल्लाह ये हालत है, इनकी सूरत हाल ऐसी है। तो बात तो ऐसी है, जो भी कोई खैर का कलमा पढ़ता तो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती। अब बुजर रदी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए, अली रदी अल्लाह तआला अन्हु उसको साथ ले जा रहे, तो अली रदी अल्लाह तआला अन्हु हालत उसी ऐसी थी कि अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से कह रहे कि मैं आपके साथ साथ मिलकर नहीं जा सकता, क्योंकि आपके लिए परेशानी हो जाएगी, आप निशाने पर आ जाएंगे, तो यूं करते हैं कि मैं आपसे आगे आगे चलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे आए, और अगर किसी को शक हो जाए कि हम इकट्ठे जा रहे हैं तो मैं पेशाब के बहाने टहर जाऊंगा, आप चलते रहे, मैं फिर बाद में आपको ज्वाइन कर लूंगा। यह हालत थी। और बुजुर्ग रहमत अल्लाह ने खानकाह के गिलाफ के नीचे रहकर मतलब जमजम के पानी पे कितने दिन गुजारे थे। अब ये मतलब जाहिर उस वक्त ये हालात थे, तो ये हालात फिर भी हो सकते हैं, मतलब कोई ऐसे अचंभे की बात नहीं, ऐसे हालात फिर भी हो सकते हैं। इस वक्त आप देखें ना, हक का कोई कलमा जुबान से कहो सोशल मीडिया पर, आपके ऊपर क्या बरमार होता है कि लोग आपके बारे में क्या क्या कमेंट्स देते हैं। वो सारी चीजें मैंने जनाती, मतलब इस किस्म की बात है, मजलिस में आपको अच्छी बात कर ले, फिर देखा अपना हाल। तो ये बातें हैं, लेकिन इनको हमने अपने लिए रुकावट नहीं बनने देना, बल्कि उसको अजर का जरिया समझना है, इससे हमें अजर मिलेगा, इससे हमारी रूहानी तरक्की होगी। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग मेरे रास्ते में कोशिश मेहनत करते हैं मुझ तक पहुंचने के लिए, अल्लाह पाक फरमाते हैं उनको जरूर भी जरूर हम रास्ते हिदायत के रास्ते सुझाएंगे। इसके जरिए से तो हमारे माशाल्लाह सब मतलब यानी सारी जो मुफीद बातें हमें हासिल हो रही हैं, लिहाजा इन बातों से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। मैं बच्चा था उस वक्त, बच्चा ही था, ज़ाहिर स्कूल गोइंग था शायद। तो एक एक छोटी सी बात, वल्लाह आलम, इसको अब मैं मुराकबा समझता हूँ, उस वक्त तो मुराकबे का नाम भी मुझे नहीं आता मुराकबा क्या होता है, लेकिन एक किया था, काम किया था, काम क्या किया था, मैंने सोचा सोचा कि मैं जो भी काम करता हूं तो या वो अच्छा होगा या बुरा होगा, अच्छा काम भी करूंगा या बुरा काम करूंगा, अच्छा दुनिया में अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, तो अगर अच्छा काम करूंगा तो अच्छे वाले उसको अच्छा कहेंगे और बुरे वाले उसकी मुखालफत करेंगे, और बुरा काम करूंगा तो बुरे वाले इसकी सपोर्ट करेंगे, अच्छे वाले उसके मुखालिफ होंगे, वो कहेंगे भाई गलत बात है। तो इसका मतलब मुखालफत तो हर सूरत में है, ये बात तो नहीं है ना कि हर वक्त मुझे सपोर्ट ही मिले, हर सूरत में मुखालफत तो है, एक में अच्छों की मुखालफत है दूसरे में बुरों की मुखालफत है, तो मुझे कौन सी मुखालफत मोल लेनी चाहिए, बुरों की मुखालफत मोल लेनी चाहिए अच्छों की मुखालफत मोल लेनी चाहिए? तो यकीन दिल से वादा है कि बुरों की मुखालफत, वह तो कोई मसला नहीं। तो फिर मैंने कहा बुरों से फिर कोई सपोर्ट की तवक्को ना रखना, फिर ये ना समझना कि बुरे आपको कभी सपोर्ट भी करेंगे, मतलब इससे कुछ दिल बर्दाश्त नहीं होना, ये मेरे दिल में उस वक्त आया। अल्हम्दुलिल्लाह इसने मुझे बड़ा हौसला दिया, बहुत हौसला दिया। यानी ये मैं आपको साफ बताता हूं, कुछ कंसेप्चुअल बातें होती हैं, अगर वो किसी को समझ आ जाए तो बहुत आसान हो जाते हैं, जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, और अगर वो समझ में इंसान को नहीं आती तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इसकी वजह से बिगड़ जाते हैं। वो देखते हैं वो यार ये बस आजकल नहीं है, हालात नहीं है, आजकल कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, ये शादी ब्याह में क्यों लोग रसूमात में पड़ जाते हैं, गुमराहियों की बात में पड़ जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, और क्या होता है इसके अलावा कोई बात होती है? अच्छे अच्छे घराने होते हैं, दीन पे चलने वाले घराने होते हैं, लेकिन जब इस किस्म का मौका आता है लुढ़क जाते हैं, वो कहते हैं जी लोग क्या कहेंगे। अक्सर औरतें शरारतें करती हैं, मतलब मर्दों को गुमराह करती हैं मतलब वो जो ना मतलब खाम खा पूरा नखरा बना लेती है। हाँ जी, तो ये क्या है, ये सारे अपने आप को ही नुकसान दे रहे। मुझे याद है इस वक्त ये मस्जिद से अकबर के पास हम ठहरते थे और नमाज का वक्त था और शादी का वो था ना, वो जिसको हम कहते हैं वो पता नहीं बैंड बाजे के साथ पता नहीं वो किस वो गुजर रहे थे, तो उनके एक आदमी बाहर आया मस्जिद से, खुदा के बंदों अभी मस्जिद नमाज हो रही तुम इस वक्त, उनके साथ वो लुच पड़े लड़ पड़े, बाकायदा लड़ाई हुई। उस वक्त शैतान उनके साथ ऐसा मुसल्लत था उनके ऊपर कि उस वक्त हक की दावत को कबूल करने की उनमें सलाहियत ही नहीं थी, इन मुमकिन बाद में पशेमान हो चुके हो, ये नहीं कि मतलब ये कि वो मतलब हमेशा के लिए, लेकिन उस वक्त वो ऐसे रिजिड हो गए कि नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, करीब था कि कोई कलमा कुफर उनकी जुबान से निकल जाए, ये भी मुमकिन था। अगर उनको आप कोई अल्लाह की बात बताते हैं ना कि भाई अल्लाह से डरो, तो इन मुमकिन है कोई ऐसी बात कह रहे जिससे काफिर हो जाते, तो ऐसे वक्त में पीछे होने में फायदा होता है कि भाई कम अज कम काफिर तो ना हो जाए ना, इससे तो बच जाए ना। तो ये चीज जो है ना, मैं इसलिए अर्ज करता हूं कि ये बहुत ही ज्यादा हम लोगों के लिए सोचने की बात है कि हम मुआशरे जिस मुआशरे में रह रहे हो, जिस तरफ भी मुआशरा जा रहा है, उसमें सबसे पहले अपने आप को बचाओ। पहला काम तो हमारा ये होना चाहिए, अपने अपने आप को बचाओ, दूसरे के बाद में है, पहले अपनी बात है। जब तक अपने आप को नहीं बचाओगे दूसरे को क्या बचा सोगे? मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, हम जब बाहर जाते हैं कहीं पर, तो वहाँ पर जो एयर होस्टेस वगैरह होते हैं या जो होते हैं मतलब लोग स्टीवर्ड, तो वो बाकायदा एक प्रेजेंटेशन देते हैं कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या करना है। तो उसमें एक सजेशन ये भी होती है कि अगर तुम्हारे सामने वो गिर जाए ना, मतलब ऑक्सीजन का वो, और आपके पास कोई इन्फेंट है बच्चा है, तो सबसे पहले अपने आप को लगाओ, फिर उसके लगाओ, फिर उसके बाद लगाओ। तो इसमें मैं सोचने पड़ गया कि मैंने कहा देखो ये क्या कह रहे हैं, तो पता चल गया कि उसमें मतलब बड़ी जबरदस्त बात है कि अगर तुम अपने आप को नहीं लगाते हो और उसको पहले लगाते हो, उस दौरान में तुम बेहोश हो गए तो तुम भी गए वो भी गया, दोनों चले गए। और अगर आपने अपने आप को लगा दिया तो खुद भी बच गए और उसके लिए तुम बच गए हो ना, कम से कम फिर उसको सपोर्ट तो कर सकते हो ना, कुछ बचा तो सकते हो ना, कोशिश तो कर सकते हो। तो इसमें ये हिकमत है, अगर तुम खराब हो गए तो फिर दूसरों को क्या बचाओगे? इस वजह से सबसे पहले अपने आप को बचाओ। یہ بہت اہم نسخہ ہے. ایک دفعہ ایک جلسے میں سارے لوگ کھڑے ہو گئے کسی وجہ سے, واللہ علم کیا بات تھی, کوئی شور سا ہو گیا اور لوگ کھڑے ہو گئے. اب جلسے والوں کو بڑی پریشانی ہوئی, یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہاں سے مسلسل ایک آواز آ رہی تھی لاؤڈ اسپیکر پر, بزرگ اور دوستوں اپنے اپنے آپ کو بٹھاؤ کسی اور کو نہ بٹھاؤ, بزرگ اور دوستوں اپنے اپنے آپ کو بٹھاؤ کسی اور کو نہ بٹھاؤ, بزرگ اور دوستوں اپنے اپنے آپ کو بٹھاؤ کسی اور کو نہ بٹھاؤ. سارا مجمع پانچ منٹ کے اندر بیٹھ گیا. تو میں نے کہا کہ یہ اس نعرے کی کرامت ہے. اگر نعرہ یہ ہوتا کہ اب لوگوں کو بٹھاؤ تو سارے لوگ کھڑے ہو کر دوسروں کو بٹھاتے ہیں تو کیا لوگ بیٹھ جاتے, سارے لوگ کھڑے رہتے. ہاں جی, اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مطلب ہم لوگ بھی دوسروں کو ٹک کرتے اپنے آپ کو. یہ دوسروں میں جو چیزیں ہم چاہتے ہیں وہ جرم ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں, یہ ہمارے گاڑیاں جو پارک کرتے ہیں راستوں میں پارک کرتے ہیں, کسی گھر کے سامنے پارک کیا تو وہ نہیں سوچتا کہ میں کسی کا راستہ روک رہا ہوں. ہاں جی, اگر خود اس کے گھر کے سامنے گاڑی پارک ہو جائے تو یہ کیا کہے گا, معاف کر لے گا, لڑائی کرے گا, سخت لڑائی کرے گا, حالانکہ خود یہ کام یہ کر رہا ہے. بھائی اگر تم کسی چیز پہ خفا ہوتے ہو, ناراض ہوتے ہو, تو دوسروں کے لیے بھی یہ سوچو نا کہ اس کا بھی تو یہ حال ہوگا. یقین جانے جب کبھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی آپس میں حادثہ ہوتا ہے تو جو ظالم ہوتا ہے سب سے زیادہ چیختا وہی ہے, شور کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, شور مچائے شور, وہ پالیسی آج کل. ہاں جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا آج کل یہ معاملہ ہے کہ دوسرے کے اوپر ہی سب کچھ ڈالا جاتا ہے, خود اپنے آپ کو اپنے آپ کی پرواہ نہیں کی جاتی. حالانکہ طریقہ کیا ہے بھائی, آخرت کا معاملہ ہے, دنیا کا معاملہ نہیں ہے. اگر خراب ہو گئے تم اور باقی لوگ ٹھیک ہو گئے تو تمہارا کیا ہو گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلے مجدد گزرے, پہلے مجدد یہی تھے. ان کو ایک بدو نے نصیحت کی, ارے بدو نے کہا عمر یاد رکھو تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب لاکھوں لوگ تیری وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے اور تو جہنم چلے جائے. تو بیچارے ہل گئے, لاکھوں لوگ تمہاری وجہ سے جنت میں چلے جائیں اور تو خود جہنم چلے جائے, یہ جو ہے نا یہ بات ممکن ہے. مثال کے طور پر میں کسی کو نصیحت کرتا ہوں, وہ نصیحت پر عمل کر لیتا ہے, وہ تو بچ گیا, اور میں اس پر عمل نہیں کرتا تو مجھے کیا ہو, مجھے تو نقصان ہو گیا, میں تو محروم ہو گیا. تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, ہم لوگوں کو پہلے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اپنے لیے سوچنا چاہیے, بچنے کا سامان کرنا چاہیے, رستے دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو بچا سکتے. پھر ہمارے اوپر لازم ہو جائے گا کہ دوسروں کو دیکھو. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. چار ہو گئے نا, اس چار میں کس کے لیے ہے بات, دوسروں کے لیے اپنے لیے. ہاں جی, الا الذین آمنوا کس کا ہے, اپنا ہے نا. وعملوا الصالحات کس کا ہے, اپنا ہے نا. وہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. تواصوا بالحق تو دوسروں کے لیے ہے اور بالصبر دونوں کے لیے ہے. اب بتاؤ دوسروں کا حصہ کتنا آیا, اپنا حصہ کتنا آیا, زیادہ. تو اس وجہ سے ہم لوگ کو اپنے آپ کا زیادہ سوچنا چاہیے کہ میں بچ جاؤں, میں جو ہے نا مطلب یہ کہ کہیں خراب نہ ہو جاؤں. اور یہی اصول ہے, اگر کسی اور کو بھی بچانا چاہتے ہو تو پہلے اپنے آپ کو بچاؤ, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. ہمارے بزرگوں نے یہی طریقہ اپنایا ہے. ہمارے بزرگ یہی فرماتے تھے, پہلے اپنی اصلاح کرواؤ, پھر جب تجھے دوسروں کی اصلاح کے بارے میں کہا جائے پھر اس وقت وہ یہ کرو, پھر یہ کرو, اور اس سے ماشاءاللہ پھر فائدہ ہوگا. ورنہ کیا ہوگا, وہ دور تو گیا نا جب انسان کسی کو دعوت دیتا تھا اس کو اپنے سے بڑا سمجھ کے دعوت دیتا تھا, وہ دور تو چلا گیا. اب کیا ہوتا ہے, اب دوسروں کو دعوت دیتے وقت کیا احساس ہوتا ہے, ہاں جی, وہ تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے. جس حالت میں بھی آپ دوسروں کو کسی کو اپنے سے کم سمجھ رہے ہو وہ معاملہ خراب ہو گیا. ہاں جی, تو لہٰذا اس وقت طریقہ کار یہی ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے آپ کے بچانے کا بندوبست کر لو, اس کے لیے طریقہ کار اپناؤ, پھر ماشاءاللہ ان کی نگرانی میں جو کام تجھے سونپے وہ کرتے جاؤ. پھر انشاءاللہ العزیز مسئلہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوگی۔ تو یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال یہاں جو مطلب الحمدللہ بات ہوئی، اس بات کے لیے میں دوبارہ آپ سے مطلب پھر عرض کروں گا واپسی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، چاہیے کہ ہر شخص خود دیکھ بھال لے کے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کچھ کرتے ہو اس سے اچھی طرح واقف اور خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ بھی نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز کو چھپا بھی نہیں سکتا۔ ہاں جی، لہذا اللہ کے ساتھ معاملہ ستھرا رکھو۔ میں آج کیسے عرض کرتا ہوں، مطلب اخلاص بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھتے ہیں وہ سبحان اللہ اخلاص ہی کا معاملہ ہوگا، کیونکہ جو کام صرف اللہ کے لیے ہوگا تو اخلاص نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ یعنی ہم لوگ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھیں، آخرت کو درست کرنا ہمارا مطمئن نظر ہو، اور جو کام ہمیں کہا گیا وہ ہم کریں، شریعت پہ چلنا، یہی بات ہے۔ اب آخر میں دو منٹ میں عرض کرتا ہوں کہ شریعت پر چلنے کا حکم ہے، لیکن شریعت پر ہم چلیں گے کیسے؟ تو شریعت پر چلنے میں جو چیز رکاوٹ ہے اس کو دور کرنا ہے۔ جب آپ اس کو دور کر لیں گے خود بخود آپ شریعت پر چل سکیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ پیر کسی نے باندھ لیا اور آپ کو جانا ہے راستے پر، تو راستے پر آپ جا نہیں سکتے، تو کوئی کہتے بھائی چلو، آپ کہتے میں کیسے چلوں، میرے راستے میرے ہاتھ پیر باندھ دیں گے، میں کیسے چلوں، یہ کوئی لو تو میں جاؤں۔ تو اس کا مطلب جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرنا پڑتا ہے۔ تو رکاوٹ کیا؟ وہ ہمارا نفس ہے، نفس امارہ ہے۔ لہذا نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں تبدیل کرنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اس کے لیے ہمیں مشائخ کے پاس جانا ہوتا ہے، صرف یہی نیت لے کر۔ مشائخ کے پاس کسی اور نیت کے لیے نہ جاؤ بھائی، جس دوسرے نیت کے لیے جا رہے ہو نا، وہ اللہ تعالیٰ نے بہت آپ کے لیے رستے کھولے ہوئے ہیں، جیسے میں نے تہجد کے وقت کا بتا دیا۔ اکبر بادشاہ کے پاس ایک آیا، اس کا دوست پرانا دوست آیا، تو اس وقت اکبر عبادت کر رہا تھا، تو لوگوں نے روک دیا، جی آپ یہاں تشریف رکھے، ابھی ہم بادشاہ سلامت عبادت کر رہے ہیں۔ خیر بیٹھ گیا، جب فارغ ہو گئے تو انہیں اطلاع کر دی، اچھا آ جاؤ۔ گئے تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا میں دعا مانگ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ کس لیے مانگ رہے تھے؟ کہ میرے جو رائے ہے وہ سلامت رہے اور امن امان رہے اور پریشانی دور ہو جائے اور یہ ہو جائے، میں اللہ پاک سے یہ مانگ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا آپ کیسے آئے تھے؟ کہتے آیا تو تھا آپ سے کوئی کام تھا، لیکن اب آپ سے نہیں کہنا، اب اسی کہہ دوں گا جسے تو کہہ رہا تھا، اب اس سے کہہ دوں گا جسے تو کہہ رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ کسی بھی بزرگ کے پاس جاؤ گے تو بزرگ نے کس سے کہنا ہے؟ اللہ سے کہنا ہے۔ تو کیا اللہ کا دروازہ آپ پر بند ہے؟ ہاں جی، اللہ کا دروازہ تو آپ کے لیے کھلا ہے۔ بلکہ قرآن میں تو ایک عجیب صورت آیت ہے، اما یجیب المضطر اذا دعاه، کون ہے جو مستر کی دعا کو قبول کرتا ہے جس وقت اس کو پکارتا ہے؟ تو جو مبتلا شخص ہے اس کی دعا میں بڑی طاقت ہے، جو مبتلا ہے اس کی دعا میں بڑی طاقت ہے۔ یہ جنازہ کس کو پڑھنا چاہیے مولانا صاحب؟ بیٹے کو، چونکہ سب سے زیادہ مسئلہ اس کا ہے، اس کا دل بہت زیادہ افسردہ ہے، اپنے والد کے لیے سب سے زیادہ وہ ہی مانگ سکتا ہے نا، تو اس کو جنازہ پڑھانا چاہیے اس طرح۔ اور تو مطلب اس کا مطلب یہ کہ دعا جو ہے، انسان جو مبتلا ہو وہ دعا کرے، وہ ماشاءاللہ بہترین 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 کام ہے، وہ بہترین ہے۔ ہاں جی، باقی یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ باقی چیزیں ٹھیک ہے، سپورٹنگ ہے، آپ خود اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑ لیں، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بزرگوں کے پاس آنا جانا شروع کر لے، دین پر چلنا شروع کر لے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر لے، ذکر کرنا شروع کر لے، وہ سارے راستے آپ کے لیے کھلتے جائیں گے، یہ سپورٹنگ ہے۔ مانگنا شرط ہے، اس لیے جو دعا ہے نا، دعا کے بارے میں بتاتے ہیں، دعا کے بارے میں کہ دعا کے بارے میں ایک چیز اصل ہے، اگر وہ نہ ہو تو دعا ہی نہیں، باقی چیزیں اس کی سپورٹنگ ہے، آداب ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ توجہ الی اللہ، اگر دعا میں یہ نہیں تو پھر دعا نہیں ہے. بے شک دعا کی صورت ہو, دعا کی حقیقت نہیں ہوگی. بس میں نے ہاتھ اٹھا لیے لیکن میرا توجہ کسی اور طرف ہے. آج کل دعا کیسے کرتے ہیں؟ یہ دعائیں, یہ تو میرے خیال میں کسی دنیا دار آدمی سے بھی کہو گا تو وہ کہے گا یہ مانگنا نہیں ہے, یہ کیا ہے, مذاق ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی توجہ اللہ اگر دعا میں نہیں ہے تو اس کا مطلب دعا نہیں ہے. ہاں توجہ اللہ کے ساتھ اب ہاتھ اٹھا کے مانگو, یادو ہے. آپ کسی اچھی جگہ پہ مانگو, خانہ کعبہ پہ مانگو, کسی اور جگہ پہ مانگو, تاجد کے وقت میں مانگو, اس طریقے سے مطلب نماز کے بعد مانگو, یا مطلب اور بہت ساری چیزیں, کچھ موانی بھی ہیں اس سے بھی بچنا ہوتا ہے. مثلا حرام رزق سے بچنا ہوتا ہے کیونکہ حرام رزق کے ساتھ پر دعائیں قبول نہیں ہوتی, اور بہت ساری باتیں ہیں جو یعنی موانی بھی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان تمام چیزوں کو جو ہم کرتے ہیں یہ ہمارے پورے دعا کے نظام کو مضبوط کر رہے ہیں. باقی اصل دعا کیا ہے؟ وہ توجہ اللہ ہے. دیکھو شیطان نے ان اس وقت میں جب کہ وہ مردود ہو گیا تھا, اس نے اللہ پاک سے مانگا کہ اللہ مجھے مہلت دے. اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرمایا, اس کو مہلت دے دی, کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اللہ پاک فیصلے جذبات کے ذریعے سے نہیں کرتے, اپنے ارادے سے کرتے. تو اسی طریقے سے ہم لوگ بھی کہیں بھائی اللہ پاک سے ہر وقت مانگو. مثال کے طور پر میں اچھا نہیں ہوں اور دعا کی کنڈیشن میری اچھی نہیں ہے, تو میں کیا مانگوں؟ میں نے کہا اللہ میری حالت اچھی کر دے تاکہ میں تجھ سے صحیح حالت میں مانگ سکوں. یہ بھی تو اللہ ہی سے مانگوں گا نا. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ پاک سے مانگنا سیکھیں اور اپنے مسائل اللہ پاک سے حل کروائیں. اس کے لیے آپ کو در در پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں در در پھرنے کی ضرورت کس لیے؟ اپنی اصلاح کے لیے. وہ ہے ہمارے حضرت پیبا رحمۃ اللہ علیہ سوات میں پیدا ہوئے اور کہاں پر گئے؟ اجمیر شریف گئے, وہاں پر اپنی اصلاح ہوئی ان کی. اس طرح خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمت صاحب کی گاؤں پر ہوئی. ہاں جی اس طرح مطلب ہے کہ حضرت علی اجمیر رحمت صاحب کی گاؤں پر ہوئی اور کہاں پر آیا ہے؟ یہ بات ضرور ہے. اس کے لیے جاؤ, اس کے لیے بڑے بڑے سفر لوگوں نے کیے ہیں, یہ سفر کی چیزیں ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا ہم کہیں کہ بھائی اللہ پاک ہماری نہیں سنتا, نعوذ باللہ من ذلک. یہ فکرہ ہی غلط ہے, یہ سوچ ہی غلط ہے. اس بات سے تو توبہ کرنا چاہیے کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہمارے نہیں سنتا, انا للہ وانا الیہ راجعون, ایسا بالکل نہیں ہے. فادعونی استجب لکم, یہ حکم عام ہے. یعنی اس میں اللہ پاک نے تخصیص نہیں کی کہ فلاں کے لیے ہے اور فلاں کے لیے نہیں ہے, یہ عام ہے. فادعونی استجب لکم, اس وجہ سے اللہ پاک سے ہر حال میں مانگو. اور سب سے بڑے مانگنے کا ذریعہ جو ہے نا کیا ہے؟ وہ نماز ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز کے ذریعے سے, صبر کے ذریعے سے مجھ سے مانگو. تو نماز ہمیں اللہ پاک نے پانچ وقت دیا ہے. اب پانچ وقت اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اور ہماری سب سے اہم ضرورت جو دنیا کی ہے وہ ہدایت ہے, سب سے اہم ضرورت. اس سے بڑی ضرورت ہماری دنیا کی نہیں ہے, ٹھیک ہے اور بھی ہیں, لیکن سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ ہمیں ہدایت مل جائے. ہدایت مل جائے تو دنیا کی کچھ بھی نہ مل جائے پھر بھی انسان کامیاب ہے, ہدایت نہ ملے ساری چیزیں مل جائے انسان ناکام ہے. تو اللہ پاک نے سورہ فاتحہ جو کہ ہر رکعت کے اندر اللہ پاک نے واجب قرار دیا ہے, ہاں جی اس میں کیا ہے؟ اس میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. میں مجھ سے ایک خاتون نے مطلب واٹس ایپ پر پوچھا کہ میں اللہ پاک کی رضا حاصل کرنا چاہتی ہوں, میں کیا کروں؟ بڑا سوال ہے. مجھے خوشی ہوئی کیونکہ ظاہر ہے یہ تو ایسے لوگ تو بہت کم ہیں آج کل جو اس کے لیے پوچھے ہیں. ہاں جی تو مجھے خوشی ہوئی اور ماشاء اللہ خوش بھی ہو گیا. تو میں نے کیا کیا, میں نے اسے کہا کہ آپ جب نماز پڑھیں نا, نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہوں تو ایاک نعبدو و ایاک نستعین پہ جاگ جایا کریں, اور اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس کو ہوش میں کے لیا کرے. یعنی تجھے جاننا چاہیے کہ میں کس سے مانگ رہی ہوں اور کیا مانگ رہی ہوں, یہ دونوں باتیں آپ کو معلوم ہونا. تو اللہ پاک بہت کریم ہے, آپ کے لیے رستہ بنا دے گا. مطلب یہ کوئی مطلب اس کے لیے مشکل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستہ بنا دے گا. اس نے کہا بالکل میں سمجھ گئی, میں ایسے ہی کروں گی. بس یہی بات ہوتی ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ صرف بتانا ہے, سمجھانا ہے, باقی عمل تو انسان اپنا اپنا کرتا ہے. انسان یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو کندھے پہ سوار کر کے جو عمل, یہ ویسے میں آپ معافی چاہتا ہوں, یہ عامل لوگوں نے تو اس قسم کے لوگوں کے ماحول بنا دیے نا کہ وہ کہتے ہیں بس ہم تمہارا سارا کام کر دیں گے, بس تم ہمارے جب بھر دو پھر اس کے بعد باقی سارا کام ہم تمہارا کر دیں گے. اور دوسرا ہم اس طرح پیر لوگ بھی اس طرح ہیں موجود, کہتے ہیں بس جی ہم آپ کو جنت پہنچا کے رہیں گے. بھائی جنت کیا, تم خود پہنچاؤ پہلے, اس کے بعد پہ دیکھو گے, پھر دوسروں کو پہنچا سکتے ہو یا نہیں پہنچا سکتے, سب سے پہلے اپنا انتظام تو کرو. ہاں جی, تو یہ ہے کہ یہ باتیں بڑی عجیب باتیں ہیں, لیکن ہیں آج کل یہ باتیں ہیں کہ لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں. تو بہرحال اس سے لوگوں کے دماغ خراب ہو گئے, اور لوگ ایسی چیزیں چاہتے ہیں, ایسی چیزیں چاہتے ہیں, ایسے پیر چاہتے ہیں, ایسے مولوی چاہتے ہیں, ایسے عامل چاہتے ہیں. تو ایسے لوگ کے لیے ہم معذور ہیں, ہم سے معذور ہیں, ہم سے کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, جانا ہے ہمارے پاس ان چیزوں کے علاوہ تو کسی اور کے پاس جاؤ, آج ہم اس میں معذور ہیں. لیکن یہ والی بات ہدایت کے لیے, اصلاح کے لیے, اصلاح ہم نہیں کرتے, ہدایت ہم نہیں دیتے, ہدایت اللہ دیتا ہے, اصلاح بھی اللہ پاک ہی کرتا ہے. لیکن اللہ پاک نے رستہ اس طرح بنایا, جیسے علم ہے, علم کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے. لیکن کس کے ذریعے سے دیتا ہے؟ استاد کے ذریعے سے دیتا ہے. تو آپ استاد کے پاس جائیں گے تو آپ کو علم ملے گا نا, کتاب پڑھیں گے تو علم ملے گا نا. تو اسی طرح ہدایت بھی اللہ ہی دیتا ہے اور اصلاح بھی اللہ پاک ہی کراتا ہے, اس کے لیے ایک نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے. تو اس نظام کے لیے اللہ پاک نے جو نظام بنایا ہوا ہے, بزرگوں نے ہماری تشکیل کر دی کہ نہیں تم لوگوں نے اس طرح بیٹھنا ہے, تم لوگوں نے اس طرح بیٹھنا. ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے, یا کریم یا کریم. حضرت کو جب شاہ عبدالعزیز دعاجو رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ بیٹا کوئی بھی اللہ اللہ کا نام سیکھنے آئے تو ذرا بر بھی انتظار نہ کرنا, فوراً بیعت کر لیا کرو. تو حضرت نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیسے بات ہے, حضرت تعالیٰ رحمۃ اللہ تو بیعت کے لیے بڑی شرطیں لگاتے تھے, پھر بھی بعض دفعہ کہتے کہ آپ گو میں بیعت سے کرنے سے معذور ہوں, تو آپ تو مجھے فرماتے ہیں کہ فوراً بیعت کر لیا کرو, یہ کیسے بات ہے؟ تو حضرت نے فرمایا وہ بیعت سلوک تھا, یہ بیعت ایمان ہے. آج کل ایمان پہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, اگر آپ نے ان کو بیعت نہیں کیا وہ کسی بھی ایمان کے پاس چلا گیا تو پھر کیا ہوگا, اس کا ایمان اگر ضائع ہوگا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ لہٰذا آپ اس کو بیعت کر لیں تاکہ کم از کم ایمان تو اس کا بچ جائے نا. اور بالکل ایسی بات ہوئی کہ میں نے بھی ایک موقع پہ ارادہ کیا کہ اب بیعت نہیں کروں گا, بس بہت ہو گیا, اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ ہو جاتا ہے, تربیت کے لیے بھی تو وقت چاہیے ہوتا ہے, ایسا تو آسان بات تو نہیں ہے. تو میں نے کہا اگر پھر نہیں ہو سکے تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں نے ارادہ کیا کہ اب اس کے بعد بیعت نہیں کروں گا. تو ہمارے حضرت کی زیارت ہو گئی ایک صاحب کو, تو حضرت نے فرمایا اس کو کہو کہ بیعت کرنا نہ چھوڑے, کم از کم ایمان تو رہے گا نا ان کے پاس, ایمان تو نصیب ہوگا نا ان کو. بالکل وہی بات جو حضرت نے اپنے شیخ سے سنی تھی, مجھے بھی الحمدللہ حضرت نے منتقل فرما دی. مقصد میرا یہ ہے اس وقت ایمان اور اصلاح یہ دو باتیں ہیں, اسی کے لیے ہم لوگ مطلب ظاہر کوشش محنت کر سکتے ہیں, باقی چیزیں اللہ پاک کے پاس ہیں. ہم بھی وہی طریقہ بتاتے ہیں جو ہمیں بزرگوں نے بتایا ہوا ہے, کسی کو اپنی طرف سے کوئی اور طریقہ نہیں بتا سکتے. البتہ یہ ہے کہ جتنا آپ میں اخلاص آتا جائے گا, تقوی آتا جائے گا, آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا راستہ مزید وسیع ہوتا جائے گا, مزید بڑھتا جائے گا. اس لیے اخلاص ہی میں تمام خیر موجود ہے اور اسلام میں ہی سارے نظام موجود ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے, آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والحمد لله رب العالمین برحمتک.